میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ،
دفینہ کے معنی خزانہ۔
گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ۔ گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ۔ اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو عاصی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو عاصی پہ یہ رحمت کا خزینہ۔
عاصی کے معنی گناہگار۔
اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، صبر سا ہے جو عاصی پہ یہ رحمت کا خزینہ۔ ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ، ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ آخری شعر ہے، مانا کہ مصائب ہے رہے عشق میں اختر، مانا کہ مصائب ہے رہے عشق میں اختر، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ، مانا کہ مصائب ہے رہے عشق میں اختر، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔
الہامات ربانی، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے۔ قرأت کی عاشقانہ تعریف، ارشاد فرمایا کہ قرأت کیا ہے؟ ان تقرأ القرآن کما کان یقرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھا کرتے تھے ویسے پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ قرأت کیا ہے؟ ان تقرأ القرآن کما کان یقرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کو پڑھتے تھے ویسا پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں۔ مالکی کو بعض لوگ مالکے پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو بتاتا ہوں کتنا فرق پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب گوبھی کھاتے ہیں، مطلب یہ کہ مطلب ہوتا ہے کہ سبزی گوبھی کھاتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے جناب گوبھی کھاتے ہیں، یعنی گوبر۔ اب پتہ چل گیا کہ معروف اور مجھول پڑھنے سے معنی کس قدر بدل جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد باری تعالی ہے، یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے خدا، ایسا نبی بھیج جو لوگوں پر تیری آیات تلاوت کرے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو چونکہ کلام الہی نبی کے دل پر نازل ہوتا ہے، اس لیے کلام الہی کا نور اور پھر زبان نبوت سے ادا ہوا تو اس کا نور، دونوں نور مل کر عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت مت سننا، کیونکہ جو آپ کی تلاوت قرآن سن لیتا تھا ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا تھا یا پھر وہاں سے بھاگ جاتے تھے، ایسا دل پر اثر ہوتا تھا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اللہ نے تلاوت کا لفظ نازل فرمایا کہ کلام الہی کو سمجھا دیتے ہیں، اس لیے بغیر متن کے قرآن پاک کا صرف ترجمہ چھاپنا یا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا لفظ نازل فرمایا کہ کلام الہی کو سمجھا دیتے ہیں، اس لیے بغیر متن کے قرآن پاک کا صرف ترجمہ چھاپنا یا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فتویٰ یہی ہے، بلا متن کے قرآن شریف کا محض ترجمہ چھاپنا ناجائز ہے، اس کا پڑھنا اور خریدنا بھی ناجائز ہے، یعنی جس نسخے کے اندر صرف اور صرف ترجمہ یا تفسیر لکھی ہوئی ہو، قرآن پاک کی آیات نہ ہو، متن نہ ہو اس کا، عربی متن قرآن پاک کا، ایسا نسخہ فتویٰ ہے کہ اس کا خریدنا بھی ناجائز ہے، پڑھنا بھی ناجائز ہے، چھاپنا بھی ناجائز ہے۔ اس کے چھاپنے والے کے خلاف مسلمانوں کو ہر ممکن کارروائی کرنی چاہیے، اور ایسے شخص کو اس بات پر مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اس ترجمے کی اشاعت بند کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم وغیرہ صحابہ کی عظمتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی پہچان۔ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اخلاق اور سیرت حسنہ کی طرف اشارہ ہے کہ اے کافرو، تم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ وما محمد الا رسول، ارے وہ تو ہمارے رسول ہیں، ان کی شان کا کیا کہنا ہے؟ جن کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہیں، اور یہ شدت بھی للہ ہے، نفس کے غلبے سے نہیں ہے، نفسانی یا علاقائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی صحابہ، یہی غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بہت جان چھڑکتے ہیں۔ جب کسی بڑے آدمی کا رتبہ اور بلندی اخلاق دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے رفقاء کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق کا ان لوگوں پر کیا اثر ہوا جو رات دن ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ توبہ کی توفیق منزل من السماء ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خدا کے عاشقوں کا مقام جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل زندہ ہیں، خدا کی نافرمانی سے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ صحابہ کو اب جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہوا تو ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو گئے۔ مقبولین کے احوال میں قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے، آج تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن بدنگاہی نہیں چھوڑتے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مسلسل کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، بربنائے بشریت تو بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربانی کرتا ہے۔ کس طرح مہربانی کرتا ہے؟ تفسیری جملہ ہے روح المعانی کا، ای وفقہم للتوبہ، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ معلوم ہوا توبہ آسمان سے نصیب ہوتی ہے. جس کو گناہ کے بعد توبہ نصیب نہ ہو تو سمجھ لو کہ آسمان سے اس کا کٹ آؤٹ کٹا ہوا ہے. جس کو گناہ کے بعد توبہ نصیب نہ ہو سمجھ لو کہ آسمان سے اس کا کٹ آؤٹ کٹا ہوا ہے. ضاقت علیہم الارض سورہ توبہ کی آیت ہے. تین صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہے تھے. ان تینوں صحابہ کے اس واقعے میں عاشقوں کے لیے بڑے سبق کی بات ہے. قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ترجمہ: ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف, پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں, بے شک اللہ ہی ہے مہربان رحم والا. جب ان تین صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول ان سے ناراض ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ نے 50 دن تک ان سے بولنا چھوڑ دیا تو ان پر کیا گزری, ان کے غم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرما رہے ہیں. اگر یہ خود بیان کرتے تو اہل دنیا یقین نہ کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی بلندی شان دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ان کے غم کی گواہی دی اور ان کے اس غم کو قرآن کا جز بنا دیا کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے. مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو کوئی بدنظری ہو جائے تو پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہو اور اپنی جان سے بیزار ہو جائے. جس کو یہ بات حاصل نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی نسبت میں اللہ کا چراغ انتہائی ضعیف ہے. اس کو بہت اللہ سے رونا چاہیے اور اللہ سے تعلق کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنے چاہیے. جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے. آگے تفصیلی واقعہ تفسیر معارف القرآن سے لکھا گیا ہے. یہ تین حضرات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں. تینوں انصاری تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے, مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا. یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو, مگر ان کے دلوں نے ملامت کی کہ ایک گناہ تو جہاد سے پیچھے رہنے کا کر چکے ہیں, اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں, اس لیے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا, جس کی سزا میں ان سے سلام و کلام بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی, جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا, اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف قصور کیا ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی, اور 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقاطع سلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخروئی اور مبارکبادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے. ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعے کی تفصیل احادیث صحیحہ میں یہ ہے. یہ تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں ہو سکا تو بیان کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرما دے. اصل بات یہ بتلانے کی یہی ہے کہ حضرت والا کا شعر بھی ہے کہ اہل نفاق پر گناہ گویا مگس ہو ناک پر. مگس کہتے ہیں مکھی کو، جو محاورہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، تو ان کے لیے بہت ہی ہلکا ہے اہل نفاق پر گناہ کر دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا، ان کے لیے ایسا ہے جیسے گویا ناک پہ مکھی بیٹھی ہو. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، مومن کے دل پہ مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں. یہ مومن جو سچا عاشق ہوتا ہے اللہ کا، اگرچہ چاہے کتنا ہی کمزور ہو لیکن گناہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور فوراً وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کے اللہ کو منا لیتا ہے. اتنا روتا ہے کہ دل پر ٹھنڈک آ جاتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کی رسید ہے، جب آنکھ سے آنسو نکل جائے تو سمجھو توبہ کی رسید آ گئی، اور دل میں ایک ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ گناہ سے 100% بچنے کی اور جان کی بازی لگانے کی کوشش کریں، اور پھر بھی اگر بھول ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تلافی کر کے اپنے گناہ سے پاک صاف ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو ولایت صدیقی کی خط انتہا عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان کامل نصیب فرما، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو. اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر سانس ہم آپ پر فدا کریں، اور ایک سانس بھی اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ وہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے، تمام مسلمانوں کو اللہ تمام مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ظالموں کو ہدایت دے دیجیے، اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو اللہ ان کو عبرتناک سزا سے دوچار فرمائیے. اے اللہ، اللہ جن کو روزی میں تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، مسائل کو حل فرما. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقصد حسنہ ہو اللہ اپنے کرم سے اس میں ان کو بامراد فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.